رمضان شریف کے ساتھ فرمایا کہ اس حکم کو آسان کرنے کے لیے فرمایا کہ ایام معدودات، بہت تھوڑے دنوں کا یہ روزہ ہے، روزہ تھوڑے دن کے لیے، ایام معدودات۔ میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی رحمت کا مضمون اس انداز سے بیان کیا کہ پہلے تو فرمایا کہ جو تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ روزے صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ یعنی جو عاشق گزرے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ایک رحمت کا مضمون یہ۔ اور پھر جو وجہ فرمائی اس میں بھی شان رحمت ہے اور محبت بھی ہے، شان رحمت اور شان محبت، اور وہ شان رحمت اور محبت یہ ہے کہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم ہمارے متقی بندے بن جاؤ، یعنی ہمارے دوست بن جاؤ۔ اب انسان کو پتہ چلے کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو مجھے کارنر کا پلاٹ ملے گا، تو یہ آدمی بتائے کہ جی آپ اگر جمعے کے دن مسجد میں 9 بجے آ کر بیٹھ جائیں، جمعے کے دن مسجد میں 9 بجے آ کر بیٹھ جائیں تو تم کو کارنر کا پلاٹ ملے گا مسجد میں، 9 بجے آ جاؤ لیکن، اور وہ بھی پیٹرول پمپ کا پلاٹ۔ تو پھر ہر آدمی کو جو ہے یہ حکم کہ جو مسجد جمعے کے دن مسجد جلدی آنا، یہ حکم ہے نا کہ جلدی مسجد جاؤ۔ ابھی یہ حکم بوجہ سستی کے اور نفس کی محبت کے حکم گرا معلوم ہوتا ہے، اور گرا بھی کچھ نہیں ہے، صرف سستی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان بیٹھا غفلت میں گپے لگا رہا ہے بس کہ چلو ایک کام میں مشغول آدمی ہو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مشغول ہی نہیں ہوتی اکثر کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور اگر اس پر یہ انعام بتا دی جائے کہ جو جلدی آئے گا تو حکم سرکاری اعلان ہو جائے کہ اس کو کارنر کا پیٹرول پمپ کا پلاٹ ملے گا، کے ڈی اے کی طرف سے اعلان ہو جائے، اب ہر آدمی پہنچنے کی فکر کرے۔ اور اسی طرح سے اگر ڈاکٹر کہہ دے دل کا مریض ہے، اور ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھو بھائی اب تمہارا انڈا ونڈا بند، مکھن ملائی اور چکنائی والی چیزیں اور گوشت سب بند، اب صرف سادہ غذا کھاؤ، ابلی ہوئی سبزی کھاؤ، اب ڈاکٹر کی بات مانتا ہے، وہاں تو صرف جان بچانے کا معاملہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو یوں پر فرمایا فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزے کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، کہ روزہ بعد میں رکھ لیں، فعدتم من ایام اخر، تم حساب کتاب رکھو کہ بھائی کتنے روزے ہیں۔ یہاں پر حضرت نے ایک عجیب نقطہ بیان کرتا ہے کہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو سفر بہت آسان ہو گیا، پہلے تو اونٹوں پہ ہوتا تھا اور انسان پیدل سفر کرتا تھا، کیسے کیسے معاملات تھے، اب اس زمانے میں تو گاڑیاں آ گئی، بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن بس ہیں، جہاز میں فضائی ماسی ہوتی ہے، اس میں زمینی ماسی ہوتی ہے، اب تو ایسی بسیں آ گئی نا جس میں زمینی ماسیاں بھی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا سفر خوشگوار رہے، آپ کے خوشگوار سفر کے لیے فضائی ماسیوں کے ساتھ ساتھ زمینی ماسیوں کا بھی انتظام کر دیا بس سروس والوں نے، کیوں؟ سفر کو خوشگوار رکھ لینے کے لیے۔ ایک خان صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے نا، تو اچانک ایئر ہوسٹس آ گئی، اس نے پوچھا کہ بھائی خان صاحب سے کیا بات ہے، تم بتاؤ کیا بات ہے، میں نے کہا بھائی تم خان صاحب آپ نے بلایا، میں نے تو نہیں بلایا، نہیں آپ نے بلایا، تو کیسے بلایا، کہ یہ بٹن دبایا، کہ یہ بٹن ہم نے نہیں دبایا، کہ یہ بٹن دبایا۔ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ بٹن دبانے سے تم آتے ہیں، میں نے کہا ہاں یہ بٹن دبانے سے ہم آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ بٹن ہم اپنے گھر میں لگا دیں تو ماں بھی آئے گا۔ تو میرے دوستو، اب وہ سفر ایسا ایسا ہے سفر اتنا کہ انسان کو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے. اب جہاز کا سفر ہے، پہلے حاجی لوگ مکہ شریف پہنچنے میں مہینوں کا سفر ہو جاتا ہے، اونٹوں پر، پہلی جہاز پر، پھر اونٹوں پر، پیدل، پتہ نہیں کس کس طرح. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ 4 گھنٹے میں جدہ، پھر آگے بھی سفر میں آسان. تو فرمایا او اعلی سفر، ایک تو ادھر یہ کام کیا، یہ فرمایا کہ انعام کا بتایا کہ دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو صرف روزہ تمہاری جان پر ظلم نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس رستے سے گزار کر ہم تم کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے، اور پھر آگے بھی فرما دیا اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر مسافر ہے تو مسافر کے لیے اجازت ہے. لیکن اس میں جو نقطہ ہے وہ اعلیٰ سفر کا جو فرمایا، اعلیٰ جو ہے علو کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو سفر پر کتنا ہی غلبہ ہو. یہ اشکال ہے نا کہ جی اس زمانے میں تو سفر بہت آرام دہ ہو گیا، اب کون روزہ رکھے، اب تو روزہ رکھ کے سفر کرنا چاہیے. اب وہ اعلیٰ سفر، اعلیٰ سفر کو نازل کر کے فرما دیا اگر کسی آدمی کو سفر پر کتنا ہی غلبہ حاصل ہو، چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے مسافر کے لیے، مسافر کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو بعد میں بھی رکھ سکتا ہے، اس زمانے میں بھی وہ رکھ سکتا ہے. یہ شریعت کی رحمت ہے. کیونکہ بات یہ کہ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو لیکن سفر سفر ہوتا ہے، پردیس کا آرام. اس پر میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ ایک آدمی پردیس میں گیا، کراچی سے مان لو لاہور یا اسلام آباد یا شاندار 5-star ہوٹل میں ہے، اور جہاں پر گدے اور سب نلکے بھی اسپیشل والے ہوتے ہیں، اور پھر نہانے کا ٹب وہ اسپیشل والا ہوتا ہے، اور کھانا اعلی بڑھیا ایک ہی چیز. لیکن ایک دن دو دن تو چلو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ سب کچھ ایک دو دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ واہ واہ جی بڑے مزے آ رہے ہیں، کیا آرام اور راحت کی چیزیں ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اس کو وطن کی یاد ستانے لگی، پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ایسا بستر نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایسے نلکے وغیرہ نہیں ہیں، ایسی راحت کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کو اس پردیس میں مزہ نہیں آتا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا چونکہ ہم جنت سے آئے ہیں، ہماری ارواح وہیں سے آئی ہیں، ہمیں دنیا میں کتنا ہی آرام ملے، کتنا ہی آرام ملے، لیکن یہاں پر ان آرام سے ہمیں چین اور سکون مل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے پردیس ہے، پردیس. اس لیے حضرت مولانا شاہ عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا بھی، ان کیا بچے سے پوچھو کہ آپ کا وطن کیا، تو وہ بتاتا میرا عارضی وطن لکھنؤ ہے اور وطن اصلی میرا جنت ہے، یہ اس کا جملہ ہوتا. یہ حضرت سکھ سکھائے جاتے کہ جی آپ کا وطن کیا، جی ہمارا عارضی وطن وزیرستان ہے اور اصلی وطن ہمارا جنت. جی آپ کا وطن کیا ہے، جی ہمارا عارضی وطن چترال ہے اور اصلی وطن وہ جنت. سبحان، کیا عجیب. اور واقعی بات ہے کہ اگر انسان کو یہ ہو یہ میرا وطن عارضی ہے، پھر کبھی لڑائی بھی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے یہاں شہر کے حالات ہیں، اگر یہ پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا میں تو ہم مسافر ہیں، رہنے کے لیے ہمیں شاعری، ہمارا عارضی وطن ہی ہے، اور ہمارا اصلی وطن کیا ہے، وہ جنت. اگر یہ بات ہمارے دل میں پیدا ہو جائے پھر محبت پیدا ہو جائے، پھر کبھی لڑے گا ہی نہیں، کہے گا عارضی چیز کے لیے کیا لڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدت من ایام، مریض اور مسافر کے لیے بھی اجازت دی کہ مریض اور مسافر وہ بھی روزے کو، اگر عذر ہے تو روزے کو قضا کر سکتا ہے، یعنی اس کو اتنا آسان کر دیا. البتہ کوئی بلا عذر نہ چھوڑ، جیسے جوان آدمی ہے اگر سحری میں نہیں اٹھا تو بغیر سحری کے بھی اس کو رکھ لینا چاہیے، اگر زندہ رہ سکتا ہے. اور پھر بات یہ کہ اگر جو آدمی مرنے والا ہو تو جوان کو بھی اجازت ہے، سحری کھا کے بھی اگر مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کے لیے بھی روزے کی توڑنے کی، اب جان بچانا ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سبحان، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تم سے روزے کے لیے فرمایا تو تم کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہیں گے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, یہ مشقت مقصود نہیں ہے. ولا یرید بکم العسر, کیا عنوان ہے, یعنی یرید اللہ بکم العسر کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو تم سے ہے وہ آسانی کا ہے. آسانی میں کتنی آسانی کر, ایک تو انعام عظیم رکھا, انعام کتنا عظیم کہ ہم تم میں اپنا دوست بنا لیں گے, کتنا ایک ایسا زبردست. اور پھر اس میں اور آسانی فرمائی کہ دیکھو یہ کام تمہارے لیے خاص نہیں ہے, تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ بھی یہ کام کر چکے, آسانی دی. اور پھر اور آسانی کے لیے فرمایا ایام معدودات, تھوڑے دن کے بعد. پھر اور آسانی کے لیے فرمایا ارے بھائی اگر تم مریض ہو تم مسافر ہو, تم مریض ہو تم مسافر ہو, چلو تم اس میں بھی رعایت, تم یہ بھی کر سکتے, یہ روزے کو قضا کر سکتے. سبحان اللہ. اور پھر اور مضمون کو سمجھانے کے لیے فرمایا, پھر رمضان کی عظمتوں کا اندازہ کے لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ بھی بتایا دیکھو جو اللہ کا کلام کہ اللہ تعالی کے کلام کے نزول کے لیے اور نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا ہم نے انتخاب کیا اسی مہینے میں تم کو روزہ رکھوا رہے ہیں. یعنی کیا عجیب انداز ہے, دیکھیں کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اب آخر میں جا کے پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ سے تم سے آسانی چاہتا ہے. یہ جملہ کافی تھا نا, لیکن اس پہ اور تاکید کر دی, کیا ولا یرید بکم العسر, یہ کلام کی وہ جامع تھا, یہ معنی بھی ہو گئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. اس کا ارادہ کیا ہے, یرید اللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ یہ ہے کہ بکم العسر, تمہارے لیے آسانی پیدا کر. اور ولا یرید بکم العسر, وہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی اور مشکل میں پیدا کر, تنگی اور مشکل میں ڈال دو, یہ نہیں چاہتا. سبحان اللہ, کتنا عنوان عجیب ہے, عنوان کتنا عجیب و غریب ہے. یعنی رمضان شریف کے مہینہ اور روزہ یہ پورا محبت بھرا عنوان ہے, اور چاہتے بھی محبت دینا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ لعلکم تتقون, یہ تقوی. البتہ ایک اس میں اشکال کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کتنے گزر جانے کے باوجود ہم متقی نہیں بنے, ایک علمی بات ہے یہ کہ کتنے رمضان شریف گزر گئے ہم متقی نہیں بنے, جبکہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے متقی ہو جانے. تو میرے مرشد نے فرمایا اس میں اصل میں ایک چیز کی کمی ہے ہماری طرف سے, اور وہ کمی یہ ہے کہ جب انسان ہے کہتے جی اگر تم طاقت چاہتے تو دوا کھاؤ, اب مسجد میں اعلان ہوا طاقت کے لیے فلاں دوا ہے, یا جن کی جوڑوں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے یا پرانی چوٹیں لگی ہیں تو ان ہڈیوں میں درد ہے تو وہ سلاجید تھا. اب مسجد میں یہ اعلان ہو گیا چلو سلاجید مسجد میں تو نہیں ملے گی نا, کہاں جانا پڑے گا لینے کے لیے, جانا پڑے گا. کہا یہ موسم ہے سردی کا موسم آ گیا, اس موسم میں سلاجید مل جاتی ہے اور سلاجید مفید ہے ٹھنڈک کے موسم میں, کیونکہ درد میں چوٹ درد جو چوٹوں میں جو درد ہے وہ سردی میں زیادہ اٹھتا ہے, اب وہ مل جائے گی. اب مسجد میں تو نہیں ملے گی, اب کہاں, اب تلاش کرے گا, اب جائے گا کہ سلاجید ملنے کی جگہ کدھر ہے. کیا کسی پہاڑی علاقے والے سے ہم دوستی کریں کہ جہاں سے سلاجید آتی ہے معلومات کریں. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ تقویٰ کا موسم ہے, جیسے ہر موسم کا ایک پھل ہوتا ہے نا, تو رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا موسم فرمایا, لیکن وہ پھل کہاں ملتا ہے, پھل والے کے پاس. لذا تقویٰ ملے گا اہل تقویٰ کے پاس. اس کے لیے جو لذا رمضان شریف کا زمانہ ہو, رمضان شریف کا زمانہ ہو اور اللہ والوں کا ٹھکانہ ہو, اب کام مکمل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کونوا مع الصادقین, کہ اتقوا اللہ, کونوا مع الصادقین, تم اللہ والوں کے پاس رہو, ان کے پاس رہ پڑو. اب پتہ چلے گا, اب پتہ یہ چلا, اب مضمون مکمل ہوا کہ اسی لیے ہمارے اکابرین نے اس پر عمل کیا اور اس کی تاکید کرتے تھے کہ رمضان شریف کو اپنے مشائخ کے ساتھ گزارو. لہذا حضرت والا کیا آپ جائیے, ایک عجیب رونق ہے ابھی سے مہمانوں کی آمد شروع, اور جو لوگ ہیں غیر ملک سے وہ اپنی سیٹیں بک کروا رہے ہیں, ویزوں کی کوششوں میں لگے ہوئے جی کسی طرح آ جائیں. اب تو آپ ویزے میں مشکلات ہوں گے نا, اب بےچارے لوگوں کو آنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, ورنہ پہلے بہت رش ہوتا تھا. خیر رش کی ابھی بھی کمی نہیں ہوتی, پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں, لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سے ویزا پاکستان کا نہیں دیتے, ورنہ تو کتنے غیر ممالک سے اتنے لوگوں کی آمد غیر ملکوں سے کہ امریکہ سے. جب حضرت والا نے 1997 میں مثنوی دری شریف کا درس دیا, اس میں میں بھی شامل تھا الحمدللہ شکر ادا. اسی میں پاکستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ امریکہ, انڈیا, بنگلہ دیش, جنوبی افریقہ, برطانیہ, 6 یا 7 ممالک کے لوگ موجود تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور علماء حضرات وہ بھی موجود تھے اس درس میں, بلکہ انہی کی درخواست پر حضرت نے یہ درس دیا. مثنوی در جس جو یہ چھپ بھی چکا ہے, مثنوی مولانا روم کے نام سے, درس مثنوی کے نام سے, درس مثنوی کے نام سے وہ چھپ بھی چکا ہے وہ درس. تو وہ کیا, وہ شروع ہی ہوا کیونکہ شعبان میں آ گئے اور رمضان کے آخر تک چلا, وہ حضرت نے اس کو درس دیا تھا. تو رمضان شریف کا زمانہ ہو اور اللہ والوں کا ٹھکانہ, سبحان اللہ, رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ, پھر بھی یہ بن جائے گا اللہ تعالی کی محبت کا بہانہ اور تقوی کا بہانہ بن جائے گا. دادا تقوی کے لیے دو چیز ہوگی, ایک رمضان شریف, یہ رمضان شریف میں آسان ہو جاتا, جیسے آم کا موسم ہے جی, جون جولائی میں آم ڈھونڈنا آسان ہے, جہاں جاؤ جی آم نظر آ جائے, اور یہاں تک کہ ستمبر اکتوبر میں بھی آم ہوتا ہے, وہ لوگوں کے فریزر میں رکھا ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, وہ پوری آم کی پیٹیاں فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. ایسے بھی کرتے ہیں لوگ کہ وہ ڈیپ فریزر میں پوری پیٹی رکھ دیتے ہیں کچے آموں کی اور پھر کھاتے رہتے ہیں, مدت تک کھاتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ ٹھیک ہے, وہ نعمت ملی, انہوں نے فریزر کا انتظام کیا. اسی طرح سے اللہ والوں کی صحبت سے اللہ جب تقوی رمضان گزارے گا تو ایک تو تقوی کی دولت اور نعمت ملے گی اور تقوی کی حقیقت معلوم ہوگی, اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ جو تقوی کو فریز کرنا اور منجمد کرنے کا طریقہ آئے گا کہ رمضان میں ایسے تو گزارا, غیر رمضان ہم کیسے گزارے تھے, کیونکہ ہر وقت خدا رہا, کیونکہ ہم صرف رمضان میں اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اللہ کے فرما بردار اور بندے. بس اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ رمضان شریف گزارو, صحبت میں جاؤ اور سیکھو یہ چیز کہ تقوی سے کیسے رہے, کیونکہ نفس کی جو چال بازی ہے, نفس کی چکر بازی بہت باریک ہوتی ہے, انسان دین کے سمجھ کے کرتا ہے اور وہ غیر اللہ میں اللہ کا نام ہے, یعنی تقریر کر رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ بظاہر یہ نیت ہے کہ جی دین پھیلے, لیکن اندر جو ہے یہ نیت پوشیدہ ہوتی ہے, اندر چھپی بھی ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہماری مشہوری ہوتی ہے. ایسا چکر قرآن پاک سنا رہا ہے اس میں یہی بات, لہذا اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ رمضان شریف میں جو قرآن پاک سناتے ہیں, اجرت پر قرآن پاک سنانا یہ جائز نہیں ہے, قرآن پاک سنانا تراویح میں اس پر اجرت لینا یہ درست نہیں ہے. جیسے ایسا حافظ جو اجرت لیتا ہو اس سے قرآن پاک نہیں پڑھوانا چاہیے. اچھا اجرت اب ہوتا ہے کیا ہے, اب نفس کی چکر بازی دیکھیے, اب ہوتا یہ ہے کہ کہتے جی ہم طے نہیں کرتے, نہ دینے والا نہ لینے والا دونوں طے نہیں کرتے, لیکن دینے والا اس کو یہ بالکل بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ مجھے دینا ہے, اور لینے والے کے ذہن میں ہے کہ مجھے تو کچھ ضرور ملے گا. اچھا طے نہیں کر رہے لیکن اب انہوں نے ایک ذہن بنایا اور اس کا طریقہ لادا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا, میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کمیٹی والے جیسے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر تم اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اگلے سال وہ حافظ صاحب قرآن مجید نہ پڑھائے تو کیا تم ان کو دو گے؟ کیسی عجیب بات, دے گا ملے گا پھر اس کو, وہ ٹھینگا بھی نہیں دے گا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہی رسم ہوئی اور یہی وہ غیر اللہ کا وہ ہوا. اس لیے قرآن مجید پر پڑھانے پر اجرت لینا, اس کو وہ ہمارے اکابرین اجماع ہے اس بات کا کہ اس حرام ہے, یہاں تک کہ اس کے پیچھے تراوی پڑھنے سے منائے گا. حکیم الامت تھانوی نے اس کو اور فرمایا, تاکید کے لیے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے اگر ایسا حافظ نہ ملے جو فی سبیل اللہ پڑھانے پر راضی ہو, اگر ایسا حافظ نہ ملے تو پھر تم علم طرح کیسے سے پڑھ لو, لیکن خبردار اس کے پیچھے مت پڑھو, ایک گناہ کر کے یہ کام نہ کہ قرآن مجید پڑھانے پر اجرت لے. اور اگر وہی آدمی جس کے نفس میں پوشیدہ ہے کہ جی مجھے اجرت لینی ہے, کمیٹی والوں نے کہا ہم نہیں دیں گے, اس نے کہا چلو یار یہ تو ایسی کہتے ہیں ضرور دیں گے, کہتے ایسے ہی دیں گے ضرور. اب یہ نفس کی پوشیدہ چیز ہے نا, اب وہ اس کا کیسے پتا چلتا ہے, اب ہوا رمضان اب وہ منتظر ہے کہ ہائے کوئی ڈبا آئے گا, ہائے کوئی جو ہے وہ جوڑا آئے گا, کوئی روپیہ کوئی لفافہ ملے گا. ستائیسویں شب کو اگر مسجد کے صدر صاحب نے یہاں کچھ کر لی, اس نے کہا لو جی لفافہ نکلا, یہاں کچھ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے ایک مسئلہ بتایا کرتا ہوں, دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کسی محتمل کے سامنے, کسی محتمل کے سامنے اور پیر کے سامنے یہاں کچھ نہیں کرنا ہے, حرام ہے. دیکھو یہ فتویٰ شرعی نہیں ہے, یہ طبعی فتویٰ ہے. کیوں کیوں اس کی جائے کہ اس کو یہ شک ہو, اس کو یہ وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے کہ اب لفافہ نکلے گا یہاں سے. یہ دیکھیے فتویٰ, یہ فتویٰ طبعی ہے شرعی نہیں ہے, اس لیے اس کو فقہ میں تلاش نہ کرنا جا کے. اور یہ بات میرے مرشد نے فرمائی, حضرت نے فرمائی, یہ حضرت کی بات ہے, حضرت نے فرمایا یہاں کچھ نہیں کرنا اس کے سامنے جائز نہیں ہے. اب وہ ستائیس شب ہوا ختم ہوا, اس نے یہاں کچھ نہیں کر, تو یہ جو نفس کی باریکی ہے میرے دوستوں, یہ صحبت اہل اللہ سے پتا چلا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت احترام کہ اللہ والوں کے ساتھ, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اخلاق منتقل ہوتے ہیں, تعلق مع اللہ, نسبت مع اللہ, اخلاص, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ پر یقین, اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا, توازوں کا پیدا ہونا, اپنی غلطی کا اقرار کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہے. اقرار غلطی یہ بہت بڑی چیز ہے, نفس یہی تو اڑتا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ابا واستکبر, سرکشی کی اور استکبار کیا, تکبر کیا, اور اپنی اقرار آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا, اللہ آدم علیہ السلام وہ سجدے میں گرے رونے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا, آہ میرے مرشد نے فرمایا کیا عجیب دعا سکھائی اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو فقط یہ چلا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کرتا, اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. یہ نہیں عرض کیا کہ ربنا ظلمناک, ظلمناک ہم نے ظلم کیا آپ پر. جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ پر ظلم کرتا ہے؟ نہیں میرے دوست, وہ اپنی ظلمنا انفسنا, ظلمتو کا نہیں فرمایا اور ظلمنا کا نہیں فرمایا کہ میں نے آپ پر ظلم کیا گناہ کر کے. سبحان اللہ, اس سے پتا چلا اللہ تعالیٰ پاک, یہ تو سکھایا انی سبحان کا انی کنت من الظالمین, کہ آپ پاک ہیں اور ہم ظالموں میں سے, ہم خسارے والوں میں سے. دادا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اپنے کو نقصان پہنچا, اور اللہ تعالیٰ کرم دیکھیے کہ وہ گناہ کی چیز جو کہ ہمارے لیے نقصان دیتی, ہوتا تو یہ کہ گناہ چھوڑ کے نقصان سے ہم بچ جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم ناراضی دیکھیے کہ ایک تو نقصان سے بچایا اور اوپر سے ایک انعام عظیم عطا فرمایا. یہ کیسا عجیب ہے معاملہ, یعنی نقصان سے بھی بچایا اور اس پر انعام بھی عطا فرما رہے ہیں. حالانکہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نقصان سے بس بچاؤ باقی خیر, لیکن قربان جائیے اللہ کہ ایک تو نقصان سے دفع شر بھی کیا, دفع شر بھی کیا اور جلب منفعت بھی ہے اس میں. شر کو تو دفعہ اس میں کیا کہ گناہ تم کو ذلیل کرے گا, نقصان پہنچائے گا, اور جلب منفعت کیسے کیا کہ اس کے بدلے میں ہم تم کو تقوا جیسی ملے گی دولت, تو ہم تم کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیں. بس یہی ہے رمضان شریف. سے اللہ والوں رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ، تاکہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہانہ. اس لیے رمضان کو سے اللہ سے دعا بھی مانگے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پتا چلا رمضان شریف اور دعا کا جوڑ ہے. رمضان شریف میں دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. روزہ، قرآن مجید اور دعا، یہ تین چیزوں کا خوب اہتمام. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ، کیسے فرما دیا. اور رمضان شریف کی آیتوں کے درمیان فرمایا، پہلے رمضان شریف کا حکم اور پھر اس کی اہمیت کو سمجھایا کہ قرآن پاک نازل ہوا، پھر احکام بیان پر فرمانے سے پہلے دعاؤں کو ذکر کر دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے مجھ سے مانگتے تو میں تو بہت قریب ہوں. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو پانا بہت آسان ہے، پر قربت ہے، بس رمضان شریف سے وہ غفلت ہٹے گی. اس لیے رمضان شریف میں تین کام کا اہتمام کرے، روزہ رکھتا ہے ماشاء اللہ، ایک کام کرے روزے کو اپنے بچائے، خصوصاً بدنظری اور غیبت کے گناہ سے بچے، ان دو گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام. نمبر ایک. اور دوسرا کام یہ کرے تو قرآن پاک کا معمول اور قرآن پاک کو سیکھے بھی. جنہوں نے محنت کی ماشاء اللہ وہ زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اس وقت کو گزارے بجائے گپے اور یہ کام، آرام کی ضرورت ہو آرام کرنا. اور تیسرا کام یہ کہ دعاؤں کا اہتمام، خوب دعائیں مانگے. کتنے مواقع ہیں، سحری کا وقت، یہ بھی مقبول وقت، پھر روزے کی حالت میں دعا، پھر افطار کے وقت میں دعا، تو قرآن پاک پڑھ رہے دعا، سبحان، روزانہ دعا قبول. ختم پر دعا قبول ہونا تو صحیح ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ صرف ختم ہی پر قبول ہوتی، قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی. دعاؤں کا اہتمام، نمازوں میں دعاؤں کا اہتمام، فرض کے پاس دعا مانگے لیکن مختصر مانگے. اور اسی طریقے سے پھر سنتیں پڑھ لیں. عجیب معاملہ ہے، سنتیں پڑھ کے ہم مسجد سے بھاگ جاتے ہیں. دعائیں مانگنی چاہیے، بیٹھے تھوڑی دیر دعا کے لیے بیٹھے مانگیں، کتنی ساری ہمیں ضرورت ہے، کتنی ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر سب سے زیادہ یہ مانگ لیں کہ اللہ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لینے میں کمی، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی. ہم جاتے ہیں پیالہ الٹا لے کر، دل الٹا لے کر جاتے ہیں، اس لیے کمی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا فضل خاص، اپنا فضل خاص ہم پر عام فرما دیتا ہے، اپنا فضل خاص ہم پر عام فرما دیتا ہے. یہ حضرت کیسی چیز پہ ہوتی ہے، کتنے جامع الفاظ ہیں، اپنے فضل خاص کو یا اللہ ہم پر عام فرما دے. واہ، فضل خاص کو ہم پر عام فرما دے، کیسی دیکھی مانویت ہے. اور کتنی بڑی دعا کہتے ہیں چھوٹے سے الفاظ میں، سبحان. یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسے الفاظ عطا فرما دے کہ اپنے فضل خاص کو ہم پر عام فرما دے. اب حضرت ایک دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ بڑھے، آپ کا نام بڑھا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما. کیا عجیب ہوئے تھے، سبحان، آپ بڑے آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم پر فرما.